نستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا فلا تخشوهم واخشون وقال الله في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال الله في مقام آخر ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأي مقتديتم اهتديتم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم صدر جلسہ معزز علماء کرام عزیز طلباء سامعین گرامی قدر مجھ سے پیشتر جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کے امیر حضرت مولانا سید امیر حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ اسلامی نظام کی ضرورت اس کے فوائد اس کی اہمیت بیان فرما رہے تھے اور آپ پر یہ واضح کر رہے تھے کہ پاکستان سے برائی اسی وقت مٹ سکتی ہے جب یہاں کے نظام کو بدل دیا جائے، غیر شرعی قوانین کی جگہ شرعی قوانین آئیں، ظالمانہ نظام کی جگہ عادلانہ نظام آئے، انسانی دماغ کی سوچ کی جگہ رب العالمین کا نازل کردہ ذاتہ حیات آئے، اور جب تک یہ صورت نہیں ہوگی ماحول اور معاشرے کا بگاڑ ختم نہیں ہوگا۔ میں ان کے ان تمام ارشادات کی بھرپور تائید کرتا ہوں، اور ہر مسلمان تائید کرے گا۔ جس نے بھی تہ دل سے کلمہ پڑھا وہ کب چاہتا ہے کہ میری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہٹ کر گزرے، یا وہ کب چاہتا ہے کہ مجھ پر میرا خالق اور اس کا بھیجا ہوا سچا پیغمبر ناراض ہو۔ بتقاضا انسانیت و بشریت غلطیاں ہو جانا، لغزش کا سرزد ہو جانا تو صرف ممکن ہی نہیں بلکہ واقع ہے، لیکن پھر بھی جس دل میں ایمان ہے اسے بہرحال احساس ہوتا ہے اپنی برائی کا، وہ بعض اوقات ندامت کا اظہار بھی کرتا ہے، گاہے بگاہے اپنے رب سے معافی بھی مانگتا ہے۔ بہرحال اتنا ضرور ہے کہ کوئی بھی مسلمان دل سے یہ نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہٹ کر گزرے۔ اور آپ جتنے حضرات تشریف لائے آپ میں سے بھی ہر ایک کی خواہش یہی ہوگی کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزاریں، اور قیامت کے دن کی سخت گرفت سے ہم بچ جائیں۔ پاکستان میں نفاذ اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ اور ایک طویل عرصہ سے مسلمان قوم کو اپنے ہونہار بچوں کا خون کیوں دینا پڑ رہا ہے؟ کبھی تاریخ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اٹھتی ہے، اور مسلمان ملک میں مسلمان حکمران کی موجودگی میں اٹھتی ہے، اور چند انگلیوں پہ گنے جانے والے افراد کے کفریہ نظریے کے خلاف اٹھتی ہے۔ یعنی پورے ملک میں منکرین ختم نبوت کی اتنی تعداد نہیں کہ جتنی بڑی تعداد کو اس لیے گولی مار دی گئی، مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کو اس لیے گولی مار دی گئی کہ انہوں نے ان کافروں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیوں کیا، اور پاکستان میں تاریخ گواہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں، حقائق ہیں اور حقائق بڑے مقدس ہوتے ہیں، تاریخ حقائق کو اپنے پیٹ میں بڑی وسعت کے ساتھ جگہ دیتی ہے اور ان پہ کسی بھی وقت پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. 10,000 انسان تو صرف لاہور میں ذبح کیا گیا اس جرم میں کہ وہ محمد رسول اللہ کو آخری نبی کیوں مان رہے ہیں اور منکرین کو کافر کیوں کہہ رہے ہیں. ایک چھوٹی سی اقلیت کے لیے، مسلمان اکثریت کا خون پانی سے سستا سمجھ کر بہایا گیا، انگنت افراد، انگنت نوجوان جیل کے صعوبت خانوں میں ڈال دیے گئے، اور کئی کئی ماہ انہیں جیلوں میں اذیتیں دی گئیں، ان سے معافی نامے لکھوانے کی باقاعدہ مہم چلائی گئی تاکہ آئندہ یہ اس عقیدے کے لیے دوبارہ میدان میں نہ آ سکے. یہ سب کچھ اس ملک میں ہوا جسے اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا. جب ملک لیا جا رہا تھا اس وقت بھی مسلمان قوم کا خون بہایا گیا، اور جب ملک بن گیا، سلطنت مارج وجود میں آ گئی، تو وہی قوم جو اس کے قیام میں اپنی بہو بیٹیوں کی آبرو تک قربان کر چکی تھی اور اس گمان پر کہ ہم ایک ایسا ملک لے رہے ہیں کہ جس میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزار سکیں گے، اسی ملک میں جب وہی قوم جو اس کے قیام کے لیے قربانی دے چکی تھی اپنے محبوب پیغمبر کی عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے بات کرتی ہے، تو اسے پھر خون دینا پڑتا ہے. اور یہ حقیقت بہرحال آپ کے سامنے ہے. پھر اسی ملک میں کئی بار نظام اسلام کے نفاذ کے لیے مسلمان قوم سڑکوں پہ آ چکی ہے، غلبہ اسلام کے لیے اچکڑی پہن چکی ہے، بارہا مار کھا چکی ہے، لیکن 40 سال کی طویل مدت گزر جانے کے بعد بھی پاکستان آج اسی مقام پہ کھڑا ہے جہاں آج سے 40 سال پہلے تھا، بلکہ اس سے بھی بدتر حالات میں کھڑا ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ آخر وہ کون سی رکاوٹ ہے کہ جو اس ملک میں مسلمان قوم کو اپنے خالق کے حکم کے مطابق آئینی زندگی نہیں گزارنے دیتی, اور اتنی بڑی قربانی کے بعد بھی یہ قوم ایسے آئین سے محروم ہے کہ جو آئین اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق اور بات صرف یہی تک محدود نہیں رہی. بلکہ قرآن سنت دین جن زبانوں اور جن مقدس سینوں کی وساطت سے ہم تک پہنچا اور ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے خالق کا حکم یہ, ہمارے پیغمبر کے سادات یہ ہیں, یہ دین جن زبانوں سے جن سینوں سے ہم تک پہنچا, آج اسی زبان اور اسی سینے کے مالک افراد پر پاکستان نے کھلے عام تبرع اور لعنت کو دین سمجھا جاتا ہے, اور اگر اس برائی کے خلاف اس کے رد عمل میں آواز بلند کی جائے تو اس کا نام فرقہ واریت رکھ دیا جاتا ہے, اور فرقہ واریت ہی کہ اس کے ٹیمپ لگا کر مہر لگا کر ہر اس شخص کو حکومت کرسٹ کرنے کے تلی ہوئی ہے جو دین کی بات کرے, جو قرآن و سنت کے تحفظ اور اس کے خلبے کی بات کرے, یا جو اصحاب رسول کی عزت ناموس کی بات کرے کہ جن کی زبانیں اور جن کے سینے اسلام کی اطاعت کا ذریعہ بنے. آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ پاکستان میں آج اصحاب رسول پر تبرع بازی اور ان کے خلاف یا ان پر اعتراضات و تنقید کا عالم یہ ہے کہ یہودی ایجنٹ یہودیت کا ملغوبہ اسلام دشمن عنصر اصحاب پیغمبر کو ماں بہن بیٹی دادی اور نانی تک کی گالی تاریخ کر کے ملک میں تقسیم کر رہا ہے. یہ ماسک میں الزام ہی نہیں عائد کر رہا بلکہ حقائق جنہیں میں آگے چل کے واضح کرنا چاہتا ہوں. اور اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ روایتی سستی اور کاہلی کا شکار رہے تو اللہ نہ کرے شاید چند سالوں بعد آپ کی مساجد آپ کے مدارس کا وہ حشر ہو جو بخارا اور سمرقند کا ہوا. شاید چند سالوں بعد آپ کے حالات بغداد جیسے ہو جائیں اور آپ کو پھر ایک بار بہت بڑی قربانی دینا پڑے, لیکن شاید وہ قربانی پھر بے وقت ہوگی, اس کے کوئی مؤثر نتائج برآمد نہیں ہوں. ہر سال محرم الحرام میں متعدد شہروں میں قتل و غارت کا بازار گرم ہوتا ہے, خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے, اور جس وجہ سے محرم میں شر اور فساد بپا ہوتے ہیں, یہ ان فسادات کا جو سبب بنتا ہے, حکومت اس سبب کو روکنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے. اور اب تو صرف بات محرم تک محدود نہیں رہی, بلکہ سارا سال ہی محرم ہے. آپ نے آج بھی اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ ڈیرہ اسماعیل خان آج ایک بار پھر خون کی ندی میں بہ رہا ہے. یہ قتل و غارت گری وہاں کیوں شروع ہوئی, کس نے کی, سبب کیا بنا, تو جب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں بتلایا یہ جاتا ہے کہ نوروز کا جلوس تھا جو وبا بن گیا اس قتل و غارت گری کا, جس میں کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 12 آدمی اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں. نوروز کیا بلا ہے, اس کی وقت کیا ہے, نوروز کے جلوس کا اللہ نے کب آڈر دی ہے, یہ کس کی رسم ہے, اور یہ اتنی کیوں ضروری ہے کہ اس پر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا قتل عام ہو جائے اور شہر کرفیو کی نظر ہو, ہر آدمی اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرے, یہ کیوں. میں آج کھلے لفظوں نے الزام عائد کرنا چاہتا ہوں کہ ایران کا بے لگام حکمران صرف ایران تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھنا چاہتا, بلکہ وہ اپنے نظریات پر مبنی انقلاب کے لیے پاکستان میں زمین ہموار کر رہا ہے اور پریکٹس کے طور پر سال کے مختلف حصوں میں وہ باقاعدہ اس جنگ کو جاری رکھتا ہے, باقاعدہ اس لڑائی کو جاری رکھتا ہے, اور پاکستان کی حکومت اور اس کے بہت سارے اہم عہدے دار اور کئی پرزے اس کے اس پروگرام کو تکلیف دینے کے لیے, اور وہاں اس لیے کہ ہمیں کوئی نہ پوچھے, اور اس بنیاد پر پاکستان میں یہ لڑائی جاری رہے. لڑاؤ اور حکومت کرو کے اصول اور بنیاد پر پاکستانی حکمرانوں کا ایک وہ طبقہ جو انڈر گراؤنڈ ایرانی انقلاب کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے, وہ خمینی کو خوش کرنے کے لیے,
ان فسادات کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور دوسرا طبقہ جس کی سوچ، جس کی فکر یہ ہے کہ جتنے دن گزارے جا سکتے ہیں وہ گزار لیے جائیں، جتنے دن اقتدار کے مزے لوٹے جا سکتے ہیں وہ لوٹ لیے جائیں، بعد میں جو آئے گا دیکھا جائے گا، جب تک قوم کی توجہ مجھ سے ہٹ سکتی ہے وہ ہٹی رہے۔ پاکستانی حکمرانوں کا ایک طبقہ یہ سوچ رکھتا ہے اور دوسرا طبقہ ایرانی انقلاب کا راستہ ہموار کرنے میں ایرانی حکمرانوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ حکومت کی نگاہ میں ہے کہ ایرانی دولت کے بل بوتے پاکستان میں خفیہ اور زیر زمین فوجی ٹریننگ لی جا رہی ہے، اور یہ بات اب کوئی مخفی راز نہیں رہا۔ حکومت کے ہر عہدیدار کو علم ہے جن جن مقامات پر خفیہ فوجی ٹریننگ لی جا رہی ہے وہ ایک ایک مقام حکومت کی نگاہ میں ہے، لیکن وہ اس سے کوئی چھیڑنا نہیں چاہتے۔ آپ سنجیدہ طبقہ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ایک دینی ادارے کے عظیم اجتماع سے خطاب کر رہا ہوں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی جماعت یا کوئی گروہ خفیہ فوجی ٹریننگ کسی ملک میں لے رہا ہو تو اس کے عزائم انقلاب کے ہوا کرتے ہیں، اس کے عزائم ملک کا تختہ الٹنے کے ہوا کرتے ہیں، اس کے عزائم اپنے اقتدار کو قائم کرنے کے ہوا کرتے ہیں۔ تو جب حکومت کے تسلیم کر رہی ہے اور اس کی نگاہ میں ہے کہ ایرانی دولت کے بل بوتے یہاں خفیہ فوجی ٹریننگ حاصل کی جا رہی ہے اور پھر بھی وہ اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا میں یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ موجودہ حکومت خود اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے؟ اسے ہماری تقریر برداشت نہیں، ہمارے چند الفاظ برداشت نہیں، ہمارے ایک اخباری بیان برداشت نہیں، ہمارے لیے تمام قوانین بر وقت لاگو ہوتے ہیں، لیکن جو زیر زمین فوجی تربیت لے رہا ہو اس کے لیے کوئی ضابطہ، کوئی قانون، کوئی قبضن، کوئی کنٹرول نہیں۔ تو میں کہنے میں حق بجانے ہوں کہ پاکستانی موجودہ حکومت ہر اس آدمی کو گرفت کرنا چاہتی ہے جو پاکستان کے استحکام کی بات کرے، اور ہر اس انسان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہے جو پاکستان کی بنیادوں کو اکھاڑ پھینکنا چاہے۔ پاکستان کے دو حصے موجودہ حکمران سے پہلے بھی ایک فوجی حکمران کر چکا ہے اور اب پھر فوجی حکمران مسلط ہے۔ ملک کو پہلے بھی بربادی کے کنارے پر ایک فوجی زین لے گیا اور اب بھی ملک کو تباہی کے کنارے پر ایک فوجی زین لے جا رہا ہے۔ تخریب کاری کی چھاپ ہم پہ لگا دی جاتی ہے، ملک دشمن یا کانگریسی کے تانے ہمیں دیے جاتے ہیں، لیکن آج تک وہ ہماری کسی بھی سرگرمی سے ملک دشمنی کو ثابت نہیں کر سکے، جبکہ ہم ملکی ملک دشمنی کو اتنے واضح دلائل سے ثابت کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی پاکستانی انکار نہیں کرے گا کہ ملک کو دو لخت کرنے میں فوجی حکمران کا بہت بڑا دخل ہے، اور صرف دخل ہی نہیں بلکہ اس نے ایک سازش کے ساتھ ملک کو دو لخت کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اس حقیقت کا انکار کر سکتا ہے کوئی بھی شخص جو معلومات رکھتا ہو، جو جس کو ملکی معاملات سے دلچسپی ہو؟ میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ایرانی دولت کے بلبوتے ایرانی سرمایہ پر زیر زمین خفیہ تربیت حاصل کی جا رہی ہے اور حکومت اس کو تسلیم کرتی ہے، میں ایسے نہیں کہہ رہا. تو جواب یہ دیا گیا کہ جی کس کس محاذ پہ لڑائی کرے، معلوم نہیں وہ کتنے محاذ ہیں کہ جن پر وہ لڑ رہے ہیں. یعنی ایک طبقہ ملک کے اندر پل رہا ہے جو کل کو ملک کی بربادی چاہتا ہے، اس محاذ پر تو گورنمنٹ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اگر حق نواز جیسا ایک مذہبی کارکن شہر سے دور دراز ایک چھوٹے سے قصبے، بلکہ قصبہ بھی نہیں، ایک جنگل میں دینی ادارے کے اجتماع میں گفتگو کرنے کے لیے آنا چاہے تو انتظامیہ میں بھونچال آتا ہے. کیوں؟ کوئی وجہ ہمیں بھی تو سمجھ آئے کہ یہ سوچ کے فکر کس نے دی ہے اور یہ پالیسی کہاں سے مرتب ہوتی ہے کہ بے ضرر لوگوں کو قرض کیا جائے اور ظالم و جائر کا ہاتھ نہ پکڑا جائے. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت اس طرح ہم مظلوموں کو مار کر اس لین پہ لگانا چاہتی ہے کہ جس لین پر پھر ہم بھی سمجھے کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا. نہیں سمجھے آپ میرا اشارہ؟ اب تو ہم خالی ہاتھ ہیں، تو جب خالی ہاتھ کو حکومت مارتی ہے اور جس کے ہاتھ میں کوئی چاہے ہے اس کے ہاتھ چومتی ہے، تو پھر ہم بھی مجبور ہوں گے کہ ہم خالی ہاتھ نہ چلیں. یہ تو گویا الٹی گنگا ہے. اور واقعہ یہی ہے کہ حکومت خالی ہاتھ کو مارتی ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ ہو اسے ہاتھ بلند آواز سے اسے حکومت ہاتھ نہیں لگاتی. مظلوم کو مارنے پہ تلی ہوئی، نیسر و سامان کو کرش کرنے پہ حکومت تلی ہوئی. لیکن اتنا ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تم نے ہم بے سر و سامانوں کو مار کر ظلم و تشدد کر کے ہمارے دلوں میں یہ سوچ ضرور پیدا کر دی ہے کہ ہم آئندہ بے سر و سامان نہ رہیں. شاید تم نے یہ سوچا ہو کہ اس طرح بے سر و سامان نہتے اور مظلوموں کو مار کر تم ہمیں ہمارے موقع سے ہٹا لو گے تو بہت بڑی حماقت میں مبتلا ہو. جس دن تم نے ہمیں بے سر و سامانی کے عالم میں مارا پیٹا تشدد کیا تھا، اس دن جذبات سات بارہ میں تھے اور آج جذبات پورا ہو گیا ہے. انجمن سپاہ صحابہ، انجمن سپاہ صحابہ، انجمن سپاہ صحابہ، تتبل الحق سپاہ چلی. نوروز کے جلوس پر قتل و غارت کیوں؟ نوروز کیا بنا رہے؟ اس کی کیا حقیقت اور ویلیو ہے؟ حکومت کو بہت جلد اس قسم کے جلوسوں کی بکواسات کو روکنا ہوگا. حکومت نہیں روکے گی تو پھر پاکستانی کو خود کوئی نہ کوئی رد عمل کرنے پہ مجبور ہوگی. ہم قتل و غارت کریں، فسادات، تخریب کاری نہیں چاہتے، لیکن اتنا ضرور نوٹس میں رہے محترم کہ ہم بے زمین اور بے غیرتی کی زندگی گزارنا بھی گوارا نہیں کر سکتے. سارا سارے قتل و غارت، کبھی دلدل کے نام سے، کبھی جھنڈی کے نام سے، کبھی نوروز کے نام سے، کبھی علی کی پیدائش کے نام سے، کبھی وفات کے نام سے، کبھی حسین کی ولادت کے نام سے، قوم کا خون بہایا جاتا رہے اور ان مقدس شخصیات کی آڑ لے کر ملک کو آگ میں جھونکا جاتا رہے اور اس پر ہم آواز بلند کریں جس کو فرقہ واریت کہہ دیا جائے تم فرقہ واریت کہو چاہے کچھ کہو، میں محرم اور نوروز کے تمام جلوسوں کو ملک کی تباہی کا سبب سمجھتا ہوں. ان جلوسوں کا دین سے، مذہب سے، ملت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ سیاسی جلوس ہے اور غیر ملکی اشارے کے جلوس ہے جو ملک کی تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور پوری قوم کو تباہی میں دھکیلنا چاہتے ہیں. حکومت کو پوری طرح سے مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ ان تخریب کاری پر مبنی جلوسوں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیان عائد کرے.
بند کرو جلوس، بند کرو،
بند کرو، بند کرو، بند کرو،
بند
کرو. میں ایک دینی ادارے میں بڑی جرات کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم یار غار پیغمبر، یار غار رسول نبوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے عظیم انسان، افضل البشر بعد الانبیاء کے مصداق انسان کی یوم ولادت اور یوم وفات کو جلوس کی شکل میں منانے کا عزم کر چکے ہیں. یا تمام جلوس بند ہوں گے یا پھر صدیق کی صداقت کا جلوس بھی سڑکوں پہ آئے گا. کچھ دن، کچھ دن توجہ رہے گا، کچھ دنوں تک فتوا ضرور لگے گا کہ شاید یہ بدعت ہے، لیکن سپاہ صحابہ عبد الشکور لکھنوی کی تحریک کو 50 سال بعد زندہ کرنا چاہتی ہے. میں بدعت کا فتوا برداشت کر لوں گا، لیکن ہمیشہ کے لیے کفر اور بےمانی کے نبی جلوسوں کا راستہ روک دیا جائے.
امام اہل سنت الشکور لکھنوی،
ہماری اس تحریک کا ماٹو، ہماری اس تحریک کی قیادت عبد الشکور لکھنوی کے ہاتھ میں آج بھی سمجھیے. میں عبد الشکور لکھنوی کو پوری سنی قوم کے ذہن میں امام اہل سنت کی حیثیت سے بٹھانا چاہتا ہوں. اصحاب رسول کی عزت و ناموس پر اس شخص کی بر سخیر میں اتنی بڑی قربانی ہے کہ اتنی کسی اور عالم کی مجھے پوری تاریخ میں بر سخیر میں نظر نہیں آئی. لگے گا فتوا، ہم اس کو برداشت کریں گے. اگر رب نے آپ کفر کے مقابلے میں 12 ربیع الاول کا جلوس نکال سکتے ہیں تو پھر ہم بھی نکال سکتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ لگتا رہے فتوا دیکھا جائے گا، لیکن یہ اب ضرور ہوگا. کیوں؟ نوروز کے جلوس، کبھی کسی اور چیز کے جلوس. تو اگر جلوس تو نہیں کا نام پاکستان ہے تو پھر اس میں حصہ ہم بھی ڈالیں گے. اور کیوں ڈالیں گے؟ کیوں ڈالیں گے؟ کہ مجھے میرا موقف مسجد میں کوئی نہیں بیان کرنے دیتا، اور صحابہ کا دشمن اپنا موقف چوک پہ پیش کرے تو میں اس چوک پر اب سوائے جلوس کے کسی اور صورت میں نہیں پہنچ سکتا. جس چوک پر صدیق سے ترا ہو رہا ہے اس چوک پر مجھے میری حکومت نہیں جانے دیتی. دشمن صدیق جلوس کی آڑ میں پہنچ کے چوک پہ ترا کر رہا ہے، میں بھی جلوس کی آڑ میں مجاہرہ صاحب رسول کے لیے اس چوک تک جاؤں گا، درد سے جاؤں گا، طاقت سے جاؤں گا انشاءاللہ.
میری آواز، میری آواز، دھیرے دھیرے، دھیرے دھیرے.
کیا خیال ہے آپ کا؟ کسی ایک بستی میں، ایک پنڈ میں، ایک شہر میں اگر سپاہ صحابہ کا ایک کارکن بھی ہے تو وہ صدیق اکبر کی وفات کے دن یہ جھنڈا اٹھائے ہوئے اکیلا سڑک پہ چلے گا, تنہا چلے گا. ایک ساتھ تنہا چلے گا تو دوسرے سال چار ساتھ اور ہوں گے. پورے ملک میں بیک وقت ایک ہی دن چلے گا. کیا تماشا ہے کہ ہم چاہتے ہیں امن, لیکن ایک فریق بار بار ایسی حرکات کر رہا ہے جس کے ملک تباہی کے کنارے پہ جائے. تو پھر ملک کو اس تباہی سے بچانا ضروری ہے یا نہیں؟ بلند آواز سے میں چاہتا تھا کہ میں ڈیرہ اسماعیل خان کی موجودہ حالات پر تبصرہ کروں, جیسے میرے قائد محترم مولانا امیر حسین گیلانی فرما رہے تھے. تین تماشا کیوں ہے کہ آج پورے شہر کو آگ میں دھکیل دیا گیا؟ تھکے تو نہیں آپ؟ میری بات سمجھ بھی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ سامنے محترم, میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے, عرض کیا ہے کہ پاکستان میں اصحاب رسول پر تبرہ بازی کی انتہا ہو گئی ہے کہ ماں بہن نانی دادی بیٹی تک کی گالی تحریر کر کے ملک میں تقسیم کی جا رہی ہے. اور مزید سنیے کہ میری اور آپ کی عزت کے لیے قانون موجود ہے. اگر کوئی مجھے ماں بہن کی گالی دیتے میں چھٹی کر جاؤں تو الگ بات ہے, لیکن اگر میں کوشش کر لوں جستجو کر لوں تو میں باقاعدہ استغاثہ کر سکتا ہوں کہ اس شخص نے میری توہین کی ہے, حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کر سکتا ہوں. اور اس میں اس شخص کو سزا مل سکتی ہے کہ جس نے میری توہین کی. اور صرف میں اپنی بات نہیں کرتا, ملک کا کوئی بھی شہری عام سے عام آدمی بھی حتیٰ عزت کا دعویٰ کر کے اپنا حق لے سکتا ہے, اور اس کے لیے قانون موجود ہے. ظلم کی انتہا کہ اگر قانون نہیں ہے تو صدیق کی آبرو کے لیے نہیں ہے, عمر اور عثمان کی آبرو اور عزت کے لیے نہیں ہے. کرامت یہ ہے کہ پیغمبر کی عزت و آبرو لباس نبوت سیدہ کائنات سیدہ تجلی طاہرہ ایسا کی آبرو کے لیے بھی پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے. کوئی چاہے جتنی گالیاں ان کو دے لیکن کوئی قانون نہیں. آپ کے ملک میں سیدہ کائنات سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صلوات اللہ علیہا کے خلاف ایک کافر بدتینت نے لاہور سے کتاب چھاپی چراغ مصطفی کے عنوان سے, جس کتاب پر احتجاج کرتے ہوئے میری گرفتاری میئر نے معلومات جیل کاٹی اور انتہائی گھمانے اور سنگین مقدمات میں الجھایا گیا. اس کتاب چراغ مصطفی میں اس کا لہین اور کافر مصنف تحریر کرتا ہے, کہتا ہے سنیے مسلمانوں, ایسا عورت ہے کیا باندھی؟ بات کرنے دیجیے مجھے. آپ تیری بیٹی کو باندھی کوئی نہیں لگ سکتا, صدیق کی بیٹی روایت ہو گئی. آج مولوی کی بیٹی کو باندھی کوئی نہیں لگ سکتا, پیغمبر کی زوجہ طیبہ روایت ہو گئی. میں کیا بتلاؤں کسی کو کہ کیا
تم نے مرنا نہیں, تم نے خدا کو جان نہیں کر. مجھے کہا یہ جاتا ہے کہ جو بارڈر کو دیکھیے, تم مجھے پاکستان کا بارڈر بتلاتے ہو, میں تمہیں کہتا ہوں کہ ایسا کا دوپٹہ کی طرف تو دیکھیے. تمہارا بارڈر یا تمہارے ملک کی ساری زمین میں سجدہ کائنات کے جوتے پہ قربان کر دوں. اگر بارڈر کو خطرہ ہے تو وہ تو جب ہوگا ہوگا. یہ کفر جو پاکستان میں پیغمبر کے حرم کے خلاف چھپتا ہے, اس کے لیے حکومت نے کیا کیا ہے؟ میں نو ماہ جیل کاٹا ہوں لیکن کتاب ابھی تک ملک میں تقسیم ہو رہی ہے. کیوں؟ اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں کہنا چاہوں گا, کے سنی قوتوں کا انتشار اس بات کا سبب بن رہا ہے کہ یہ کفر بار بار چھپے اور کفر کو حوصلہ مل رہا ہے کہ وہ بار بار دھوکے ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ اس قسم کا لٹریچر ہمیشہ کے لیے بند نہ ہوتا اور اس شخص کو سزائے موت نہ دی جاتی جو سیدہ عائشہ کے خلاف یہ بکواس کرے جو دوبارہ زبان پہ لانے کی مستقت نہیں رکھتا ہوں. عائشہ اب تک جوا کوئی معمولی خاتون ہے کوئی عام عورت ہے ایسا وہ تک جوا ہے ایسا وہ متحر منصف اور مقدس خاتون ہے جو مسواک چبائے اور اس کا چبا ہوا مسواک نبوت کی اس دان اقدس میں آئے جس دان سے وہی نکلا کرتی تھی. ایسا پانی پیئے اور نبوت پوچھتی پھرے ایسا بتلائیے پیالے میں منہ کس جگہ لگایا آقا کیوں پوچھتے ہو کہ ایسا جس جگہ منہ تو نے لگایا ہے وہی میں منہ لگا کے پانی پینا چاہتا ہوں. یہ عام مرد عورت کی داستان نہیں پیغمبر کی داستان ہے. پیغمبر ماس اپنی محبت اپنی بیوی سے بیان نہیں کر رہا دین بیان کر رہا ہے. نبوت کا ہر ایک دان وہی سے تھا. نبوت جانتی تھی کہ کل کوئی بھی بدتیرت بدبخت اس ایسا پہ تباہ کرے گا تمہیں مسلم قوم پہ اس کا تقدس اس کی عفت اس کی پاک دمنی اس عمل سے واضح کر جاؤں کہ کل کو کوئی کافر نہ ہو جائے. یہ کوئی عام عورت ہے یا کسی عام آدمی کا یقین ہے؟ ایسا کون عورت ہے؟ یہ وہ ہے جس کے لیے خالق جبریل کو بھیجتا ہے کہ ایسا کو میرا سلام کہے آئیے. یہ وہ ہے جس کے لیے پوری سورہ نور اترتی ہے اس کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے اس کے تقدس کو بیان کرنے کے لیے. توجہ رہے یہ وہ عورت ہے یہ وہ مقدسہ خاتون ہے کہ جو پیغمبر کے ہمراہ سفر کر رہی ہے. ہار گم ہو جاتا ہے اور وہ بھی کسی کا مانگا ہوا عرض کرتی ہے آقا جو ہار میں آیا تلائی وہ گم ہو گئے. نبوت جس کائنات نے خالق کی ترجمان بن کے آئی تھی پیغمبری جو رب العزت کا پیغام لے کے آئی تھی وہی پیغمبری اعلان کرتی ہے اپنی جماعت کو وہ نبوت کہتی ہے کہ رک جائیے آقا کیوں ایسا کہا گم ہو گیا اسے تلاش کرنا ہے. تو جو ہے ذرا میری طرف کوئی ایک صحابی بھی نہیں بولتا کہ آقا یہ بھی کوئی کام ہے کہ عورت کا ہار گمی اور پورے لشکر اسلام کو روک دیا جائے. ہم تو رب العالمین کی کبریائی کا جھنڈا لے کے چل رہے ہیں ایک اہم مہم پہ ہیں. ہم تو کفر کے خاتمے کے لیے چل رہے ہیں اور ایک ہار کے لیے آپ پورے لشکر کو روک رہے ہیں. کوئی ایک بھی نہیں بولتا کیوں وہ سمجھتے تھے کہ ایسا کا ہار گم جانا اور اس کے لیے نبوت کو روک دینا بھی دین ہے. رکے رہا لشکر بات میری سمجھ آ رہی تاکہ نماز کا وقت ہو گیا لشکر ایسی جگہ پیڑوں کیے ہوئے جہاں پانی نہیں ملتا. نماز کا وقت تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا اور پانی نہیں ہے. پریشانی یہ لاحق ہوئی کہ ہار ملا نہیں نماز کا وقت بھی قریب آ گیا بلکہ تنگ ہو رہا اور پانی میسر نہیں ہے تو آج کیا کیا جائے گا. بعض حضرات نے یہ بھی سوال کر لیا کہ آقا آج اس مجبوری کی وجہ سے نماز کی معافی ہوگی یہ نہیں کہا کہ نماز جا رہی ہے اور آپ ہار کی تلاش کے لیے بیٹھے، یہ نہیں کہا. آقا شاید آج نماز معاف کر دی جائے گی عصمت بری. نبوت مہر بلب ہے، پیغمبری خاموش ہے، کوئی جواب نہیں آتا. خود نبوت رب العالمین کے پیغام کا انتظار کر رہی ہے. وقت نماز کا تنگ ہوتا جا رہا ہے، جبریل تڑپتا ہوا آیا، عرض کرتا ہے آقا اپنی جماعت سے کہہ دیجئے کہ امی کا ہار تلاش کیے بغیر اس جگہ سے آگے جانے کی اجازت نہیں. خالق اعلان کرتا ہے کہ میں ضابطہ بدل رہا ہوں. ضابطہ یہ تھا کہ وضو پانی سے کیا جائے، پانی میسر نہیں ہے، تم پانی کی جگہ مٹی کو استعمال کر لو. لیکن جب تک ایسا کا اور تلاش نہیں کر لیتے ہو، آگے قدم نہیں اٹھانے دیا جائے گا. یہ کوئی معمولی خاتون ہے؟ یہ اتنی قدر و منزلت اس کی کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ تاکہ کل آنے والا کافر اگر اس پہ اعتراض کرے تو مسلمان قوم کو لائن مل سکے، اسے راستہ مل سکے کہ میں نے کیا عقیدہ رکھنا ہے، کیا ایمان رکھنا ہے. سامعین محترم، یہ کوئی عام عورت نہیں، یہ اتنی پاک دامن ہے، اتنی اللہ کے ہاں قدر و منزلت رکھتی ہے، اتنی عظمت کی مالک ہے کہ سیدنا جبریل ریشمی رومال میں ایسا طیبہ کی تصویر لپیٹ کر امام القولین کے سامنے لائے. یہ وہ عورت ہے جس کے بستر پر وحی آئی، یہ وہ عورت ہے کہ جس کے حجرے کو نبوت نے آخری زندگی کے ایام کے لیے منتخب کیا، یہ وہ خاتون ہے کہ آخری وقت جس کی گود میں نبوت کا سر تھا. یہ تو صدیق کی قسمت ہے نا کہ جب نبوت خانی تھی تو گود باپ کی ہے، اور جب نبوت سفر آخرت کرنا چاہتی ہے تو گود بیٹی کی ہے. یہ تو گھرانے کو شرف حاصل ہوا ہے. اللہ جس کے وقت بلند کرے، کون اس کی قدر و منزلت کو کم کر سکتا ہے؟ تو آج اس طیبہ اور طاہرہ کے خلاف آپ کے ملک میں جس کو اسلام کے نام پہ لیا گیا، اس میں یہ حشر، اس میں یہ استحصال، تو جہاں میں اپنے ملک میں ایک مزدور کے حقوق کے لیے لڑوں گا، جہاں میں اپنے ملک میں ایک غریب کسان کے حقوق کے لیے لڑوں گا، وہاں اس سے کہیں زیادہ میں اپنی اور آپ کی امی، پوری تعینات کے مومنوں کی امی سیدہ طیبہ طاہرہ منقشہ مقدسہ حضرت عائشہ کے حقوق کے لیے لڑوں گا، چاہے اس راستے میں مجھے مار کھانا پڑے. وہ مار سچی ہے، وہ سچ کہ میری امی مجھ سے خوش ہو جائے. اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ میری اور آپ کی امی کوئی عام مقام نہیں رکھتی. توجہ کیجیے، جس امی نے مجھے جنا ہے، جس امی نے آپ کو جنا ہے، اس کی ظاہری حیثیت، ظاہری کیریئر دیکھ کر میں اور آپ مکلف ہیں کہ اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اس کی قدر و منزلت کریں. مکلف ہیں یا نہیں اسی آواز سے؟ اور اگر کوئی اپنی اس ماں کے خلاف بکواس کرے جس نے اس کو جنا ہے، تو اسے لوگ حرام بچہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ ہم ظاہراً پسند ہیں کہ جس ماں نے ہمیں جنایا ہم اس کی عزت کریں، قدر کریں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہم اس کو نیک سمجھیں، ہم اسے صالحات تصور کریں، ہم اس کے قدموں میں جنت سمجھیں، ہم اس کی خدمت کو جنت کا داخلہ سمجھیں، ہم شرم شاعر کے اعتبار سے مکلف ہیں، لیکن پھر بھی اس چوہے کو دور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ممکن ہے کہ میری بوڑھی ماں باطن میں کچھ ایسی خرابی میں مبتلا ہو جو مجھ پہ منتشب نہیں ہے اور قیامت کے دن سامنے آ جائے، لیکن ایسا وہ امی ہے، ایسا وہ ماں ہے کہ جس کا اندر بھی، جس کی خلوت بھی خالق نے بیان کر دی کہ وہ بھی پاک ہے، جس کی پاک دامنی کے لیے وہی آئی ہے میری اور آپ کی ماں کے لیے، جس نے ہمیں جلا ہے اس کے لیے جبریل نہیں اترا، وہی نہیں آئی، ایسا وہ امی ہے جس کے لیے جبریل اترا وہی آئی ہے، قرآن نازل ہوا ہے، میری اور آپ کی اس ماں کو جس نے ہمیں چلا ہے اس کی کوئی حد تک کرے، بےزتی کرے، توہین کرے اور بیٹا بڑے آرام سے دیکھتا رہے تو سارا محلہ کہے گا آرامی بچہ ہے، بجرے بات کہنا چاہتا ہوں، دل سے کہنا چاہتا ہوں، جس ماں نے مجھے اور آپ کو جنے اس کی کوئی توہین کرے اور بیٹا دیکھتا رہے، اس توہین کی روک تھام کے لیے کچھ نہ کرے، نہ ہاتھ بند کرے، سارا محلہ سارا ماحول کہے گا کمینہ بال ہے، حرامی بچہ ہے، تو جس ماں نے مجھے اور آپ کو چنا ہے، جس کے لیے قرآن نہیں اترا، اس کی پاک دامنی کے لیے جبریل نہیں آیا، اس کی بےعزتی اگر کوئی بچہ برداشت کرتا ہے اسے تو آپ حرامی کہتے ہیں، اور ایسا جس کے لیے قرآن آئے، ایسا جس کے لیے جبریل اترے، ایسا جس کو خالق سلام بھیجے، ایسا جو پیغمبر کا لباس بنے اپنی مسیح سے نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے ان لباس لکم وانتم لباس لہن، بیوی خالق کا لباس ہے اور خالق بیوی کا لباس ہے، جو ایسا پیغمبر کا لباس ہے، آج اس کی توہین ہو اور اس کی اولاد خاموش رہے تو پھر اس اولاد کو بھی حرامی بیٹا کہا جائے گا، بات کرنا دیجیے، مجھے سفر کرنا دیجیے، میں ایک عزم رکھتا ہوں، ایک ارادہ رکھتا ہوں کہ سنیوں کی نوجوان نسل کی رگ رگ، حتیٰ کہ لو کے قطرات میں بھی حب اصحاب رسول کو کس طرح بھر دوں گا کہ اگر انہیں ذبح کیا جائے گا تب بھی ان کے خون کے قطرات صداقت صدیق پکارتے ہوئے نظر آئے، کوئی بات ہے سامعین محترم، اتنی بڑی واضح اکثریت ہو مسلمانوں کی اور پھر اس اکثریت کی موجودگی پیغمبر کے حرم کی آبرو محفوظ نہ ہو، اصحاب رسول کی عزت اور ناموس محفوظ نہ ہو، نگرانی قدر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پاکستان کی موجودہ صورت حال، میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے نہیں آ رہی، سب کو سمجھ آئی، جن کو سمجھ آئی وہ ہاتھ کھڑا کرے، جزاک اللہ، مزدور کے حقوق پامال ہے، غریب کی آبرو محفوظ نہیں ہے، محفوظ ہے اسی آواز سے بولی، وڈیرا ڈیرے دار وقت کا فرعون بنا بیٹھا ہے، جتنی رعایا اس کے زیر سایہ ہے, اس رعایا میں سے کسی بھی شخص کی نوجوان بچی کی عزت کو وہ ڈیرے دار بخشنا نہیں چاہتا جس غریب بچی پر کسی ابلیس سخت انسان کی نگاہ پڑتی ہے, اور وہ بچی غریب بھی ہے اور اس کی رعایا بھی ہے, تو وہ بھیڑیا کی طرح اس پہ لپکنا اپنا حق سمجھتا ہے, اور یہ جانتے ہیں کہ یہ غریب تھانے تک نہیں جائے گا, جائے گا اس کی سنوائی نہیں ہوگی, تھانے دار اس وڈیرے کے ڈیرے کا کتا ہے, وہ اس کی ہڈیوں پہ پلتا ہے, اس کی نگاہ میں قانون نہیں, اس کی نگاہ میں وہ ڈیرا ہے. یہ سمجھتا ہے ڈیرے دار کہ اگر غریب جائے گا بھی اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی. پاکستان کی موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی بھی فرعون یا غلط کار انسان کو اپنا نمائندہ منتخب کرنے کا پروگرام نہیں بنایا, اس نے اس کو ووٹ دینے کا خیال نہیں کیا, تو اگلا دن الیکشن سے اگلا دن اس کے لیے موت کا پیغام ہوتا ہے, میری زمین سے مت گزرو. یہاں اپنی بھیڑ یا بکری کے لیے میرے کھیت سے چارہ مت کاٹو, خبردار اگر تو پیشاب کے لیے بھی میرے جنگل میں آیا, یہ وقت کا فرعون جابر اور ظالم انسان ایک شخص کے ضمیر کی آزادی گوارا نہیں کرتا. اگر کل کو یہی شخص منتخب ہو کے اسمبلی میں پہنچتا ہے تو آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ ملک کو عادلانہ نظام دے گا؟ اس واسطے جس کے اپنے ہاں عادل نہیں ہے, یہ آپ کو پوری قوم کو عادلانہ نظام کی اسمبلی میں حمایت کرے گا جی؟ اگر یہ وہاں حمایت کرتا ہے عادلانہ نظام کی تو رعایا کے ظلم کر سکتا ہے؟ بلند آواز سے بولیے, پاکستان کی موجودہ حالت اس حد تک بگڑ چکی ہے, نہ کسی کی بہوگے کی جابرو محفوظ ہے, حتیٰ کہ اسی ملک میں جس کو اسلام کے نام پہ لیا گیا, اسی مملکت میں جس نے نعرہ بلند کیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, اس میں یہ ہوا کہ نوجوان دوسری گاؤں کو پکڑ کر سڑک پہ دوربیا لٹایا گیا. ایوبی دور کو یاد کیجئے, اس سڑک پہ بھی لڑکیاں قطار وار لیتی ہوئی ہیں, اس سڑک پہ بھی لڑکیاں قطار وار لیتی ہوئی ہیں, اور ان کے سر کے لمبے بال درمیان میں سڑک پہ بچھا دیے گئے ہیں, اور ایک غیر مسلم حکمران کو یہ گول استقبال یا پیش کیا جا رہا ہے, اور اسے ان لڑکیوں کے بالوں پر چلا کے لایا گیا. یہ اس ملک میں ہوا جس کے لیے آپ اس کی بنیاد کے رکھ لوگوں کا نظارہ پیش کرائے تھے, یہ اس ملک میں حضر خدا کو دعوت دی گئی کہ جس ملک کے لیے آپ نے اپنی ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ پیتے بچے جدا کیے تھے, اور جب اس ملک اس بے حیائی اس بربریت خریدا کر دی اور بدماشی کے خلاف ایک عالم نے جسے تاریخ شیخ القرآن کے نام سے یاد کرتی ہے, اختلاف اپنی جگہ رہ کے اختلاف کسے میں نہیں ہوتا, لیکن حقائق میں نے عرض کیا مقدس ہوا کرتے ہیں. میں ہر اس آدمی کی جرات کی جواب دیتا ہوں اختلاف کے باوجود جس نے کبھی بھی کوئی کلمہ حق کہا ہو, شیخ القرآن چیخا کہ یہ
بدماشی ہے. اس نے للکا کے عجوب, تو اگر چاہتا تھا تو اپنی بیٹی کو لے جاتا, قوم کی بچی ہے کیوں لے گیا؟ تو دو سال تک شیخ القرآن کو نظر بندی برداشت کرنا پڑی. یا ظلم کے خلاف بولو تب بھی جیل ہے, جبر کے خلاف بولو تب بھی جیل ہے, ڈاکٹر کے خلاف بولو تب بھی جیل ہے, زنا کے خلاف بولو تب بھی جیل ہے, کفر کے خلاف بولو تب بھی جیل ہے, اور کس کر کے جیل ہے جو مذہب کی ترجمانی کرتا ہو. لیکن میں یہ بات تو جو لیکن یہ بات میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ ہم اس شخص کا نام سٹیج پہ لیتے ہیں جسے تاریخ امیر شریعت کہتی ہے, یا ہم اس جلیل انسان کا نام نہ لیتے, اور اگر نام لے لیے ہے تو ہم اس کی روح تک آواز پہنچائیں گے کہ آج بھی تیری روحانی اولاد عسکریوں کو زیور سمجھ کے پہن رہی ہے.
امیر شریعت,
آپ کے اکابرین میں سے, میں خصوصاً طلبا سے عرض کروں گا, آپ کے اکابرین میں سے کون ہے کہ جس کو مار نہیں پڑی؟ میں تو آپ کا ایک کارکن ہوں, ادنا طالب علم. آپ کے اکابرین ہی میں تو وہ ہے جس کو مالتا کی جیل میں الٹا لٹکا کر لوہے کی سلاخوں اور سلاخوں سے داغا جاتا رہا, اور اس کے خلوص کا عالم یہ تھا کہ وہ ساتھیوں کو کہتا ہے کہ باہر بتلانا نہیں, میری موت کے بعد بتلانے کی اجازت ہے, زندگی میں نہ بتلانا, کہیں میرے خلوص میں فرق نہ آئے. تاریخ اسے شیخ الہند کہتی ہے, تاریخ اسے محمود الحسن کے نام سے یاد کرتی ہے. آپ ہی کے تابعین میں تو حسین احمد مدنی ہے جس کو 3 ماہ کے نظربندی کے آرڈر دیے گئے, ابھی 1 دن باقی ہے تو دار العلوم دیوبند میں استقبال کی تیاری ہے کہ ہم حضرت کے استقبال کریں گے. 3 ماہ اور بڑھ گئے, بڑھتے چلے گئے, حتیٰ کہ 3 سال کے بعد روزہ نبی پہ بیٹھ کے دس حدیث دینے والا مقدس انسان جیل کی دیوار سے باہر آیا, تنہا باہر آیا, اکیلا کے کوئی استقبال والا نظر نہیں آتا تھا. کیا وہ صبر و استقلال کے جبریوت تھے؟ کیا ان کی بلندی تھی؟ کتنے وہ جلیل اور جرأت مند لوگ تھے؟ کیا آپ کے اکابرین میں ابو کلام نہیں ہے جسے عدالت کہہ رہی تھی, تاریخ پہ نگاہ ڈالیے, جسے عدالت کہہ رہی تھی ابو کلام ذرا زبان سنبھال کے, نہیں نہیں یہ توجہ آپ کی میری طرف, جسے عدالت کہہ رہی تھی ابو کلام ذرا زبان سنبھال کے, جو کیا ہو رہا ہے آپ کے لہجے سے تو ہی عدالت ٹپکتی ہے. ابو کلام قربان کے جرت پر کہتے یہ عدالت ہے, نہیں نہیں توجہ نہیں لے جاتی میری طرف, توجہ نہیں چاہیے, انداز ہوتا ہے اپنا اپنا. ابو کلام کو عدالت کہتی ہے تیرے لہجے سے تو ہی عدالت ہوتی ہے. ابو کلام کہتے یہ عدالت ہے, جج کہتا عدالت نہیں اور کیا ہے, کہتا کہ میں عدالت نہیں مانتا اس کو. آپ کیا جانتے ہیں ابو کلام بکھرے ہوئے شیر کی طرح گرج کے کہتا عدالت نہیں ترین گاہ ہے. یہ آپ کے قادر نہیں, آپ کو طلبا سے عرض کر رہا ہوں, آپ کو ان کے نقشے قدم پہ چل کے تاریخ کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا, اور اگر آپ تاریخ کو دوہرائیں گے تو پاکستان میں آئندہ صاحب رسول کے خلاف کفر نہیں چھپ سکے گا, تمرہ منظر عام پہ نہیں آئے گا. آپ تاریخ کو دوہرا لیتے ہی تو پاکستان بہت جلد اسلام کا گہرہ بن جائے گا. جمعیت علماء اسلام یہی کچھ چاہتی ہے, بلکہ یوں سمجھیے کہ جمعیت ایک نئے بلبلے کے ساتھ اب انتخاب سے بہت دور ہٹ کر انقلاب کے راستے پہ گامزن ہونا چاہتی ہے. وقت لگتا ہے ہر تحریک میں, لیکن اگر تحریک کے لوگ مخلص قربانی دے دیں تو ایک نہ ایک دن وہ منزل پہ پہنچ جاتے ہیں یا نہیں پہنچ جاتے. بلند آواز سے بولیے, میں آپ سے عرض کر رہا تھکے تو نہیں, بس کر دی.
نعرہ تکبیر, بات آپ کو نہیں سمجھ میں آئی
نہیں مولانا
پھر شاید بھائی زندگی رہے نہ رہے پہلے بڑی مدت بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے معلوم نہیں زندگی کے کتنے دن باقی ہیں توجہ ہے میری طرف یا نہیں معلوم نہیں زندگی کے لیکن میں اتنا گمان ضرور رکھتا ہوں کہ اگر مدح صحابہ رسول کرتے ہوئے کسی دشمن صحابی کے ہاتھ سے میری موت آئی تو میری موت اس طبقے کے غیر مسلم اقلیت ہونے کا فیصلہ کر جائے اور یہ مجھے سوتا مہنگا نہیں مر تو جانا ہی ہے تو جو کھینچے مر تو جانا ہی ہے دماغ میں آ کر بھی آپ بھی مر سکتے ہیں ایکسیڈنٹ اور بس کے نیچے آ کے بھی کچلا جا سکتے ہیں کتنی مبارک موت ہوگی وہ جو صدیق کے کھاتے میں لگے پاکستان میں اصحاب رسول کو ماں بہن کی گالی آپ ہی کے ملک میں قلید مناظرہ کے نام سے کتاب بڑی تیزی کے ساتھ تقسیم کی جا رہی ہے جس نے کھلے رستے میں لکھا ہوا ہے ریاض اللہ آسل اللہ زبان اجازت نہیں دیتی لیکن مجبور ہوں کہ اپنی قوم کو اس خلافت سے آگاہ تو کروں کہ یہ کوئی سوچ پیدا کرے قریب مناظرہ نامی کتاب میں تحریر ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کی نانی دادی اور والدہ تینوں زناکار اور پائچا اور تین تیری ماں محفوظ ہے تیری نانی اور تیری بیٹی محفوظ ہے ایک معاویہ اتنا بڑا مجرم نکلا جس نے پیغمبر کو بہن دی آج اس کی ماں محفوظ نہیں نانی اور دادی محفوظ نہیں اور یہ تحریر ملک میں چھپے اور تقسیم ہو یہ گل یہ وہ لٹریچر ہے جو مجھے چین کی نیند نہیں سونے دیتا جس کی بنیاد پر میں اپنا آرام و سکون برباد کر چکا ہوں یہ ہے وہ خلافت حتیٰ کہ اب کفر ایک بنیاد باندھتے باندھتے اصحاب رسول سے چل کر اصل وہ منزل پہ پہنچنا چاہتا تھا یہودی ملغوبہ تو اس نے ایک بنیاد باندھ کر تیرے اور میرے احساس کا جائزہ لے کر کہ یہ تمام کفر کے باوجود بھی سوئے ہوئے ہیں تو کفر نے ایک آگے قدم بڑھایا اور ہیوی قدم بڑھا لیا اپنے امے کرسوم کے نام سے کتاب آپ کے ملک میں منظر عام پہ آ چکی ہے جسے میں پیش کر چکا ہوں حکومت کی میز پر اور میرے پاس موجود بھی ہے جس کا بے ایمان کافر مصنف اس عقد امے کرسوم کے صفحہ 67 پر تحریر کرتا ہے الیاذ باللہ آسن اللہ نکلے کفر کفر نواشت اللہ معافی اللہ معافی اگر میں نے کفر کو بڑھانا کرنا نہ ہوتا میں کبھی الفاظ زبان پہ نہ رہتا عقد امے کرسوم کا مصنف بے ایمان اور لعین مصنف تحریر کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ ایک عورت کو بدکاری کی غرض سے جنگل لے گئے یہ کافر آگے بڑھا اس کے قدم رکے نہیں تیری سستی تیری کاہلی تیری لمبی نیند نے کفر کے ہاتھ بڑھا دیے اس کے دل کو مزید مضبوطی بخش دی کہ آج وہ ردائے نبوت پہ ہاتھ ڈال رہا ہے کس نبی پر جس کا قدم معصوم ہے جس کا بال معصوم ہے جس کی آنکھ معصوم ہے جس کی نطق معصوم ہے جس کا دل معصوم ہے جس کا جاگنا معصوم ہے جس کی نیت معصوم ہے جس کی گفتگو معصوم ہے جس کی خطابت معصوم ہے آج کا پھر اس تک ہاتھ ڈال چکے ہیں میں یہ کتاب حکومت کی نیت پہ پیش کر چکا ہوں لیکن موجودہ ظلم و ظلم پہ مبنی حکومت اس کفر اور اس کافر کے خلاف بھی اب تک کوئی کاروائی کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی حیرت ہے مجھے حکمرانو اگر تم اس کفر کے سامنے عاجز ہو تو اقتدار چھوڑ دو کرسی چھوڑ دو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم مزید ہمارے سروں پہ مسلط رہو
موجودگی میں سو جاؤں؟ بلند آواز سے بولیے، لمبی چادر تان کے اگر نبی کی یاد رو کریے، اگر نبی کی یاد رو کریے تو جو اگر نبی کی آبرو کے لیے میرے ہاتھ میں ہتھکڑی آتی ہے تو ایک بار نہیں لاکھ بار آئے، بیڑی آتی ہے قوم میں تو ایک بار نہیں لاکھ بار آئے، لیکن میں آگے ظلم و ستم سے ڈر کر پیغمبر کا دامن عزت چھوڑ نہیں سکتا، میرے دل میں اتنی وسعت نہیں ہے بھائی کہ میں اس کفر کو برداشت کر جاؤں، دل تو اللہ کے قبضہ میں ہے، اس نے جیسا بنا ہے، کم از کم میرے دل میں یہ وسعت نہیں ہے کہ میں اس کفر اور اس انتہائی بے حیائی کو برداشت کروں۔ سامعین محترم، میں نے اپنی استطاعت کے مطابق اپنا جگر نکال کے آپ کے سامنے رکھا ہے، درد دل رکھا ہے، تسلی اور بناوٹ سے ہٹ کر رکھا ہے۔ میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ملک تباہی کے کنارے پہ جا چکا ہے، ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے، اس کو استحکام بخشنے کے لیے، اس کو اسلامی مملکت، اسلامی سٹیٹ بنانے کے لیے اور کفری تحریکوں کا راستہ روکنے کے لیے آپ کو منظم ہونا ہوگا، آپ کو بنیاد محسوس بننا ہوگا، آپ کو انتشار سے ہٹ کر اتفاق کی راہ پر گامزن ہونا ہوگا۔ آخر میں آپ سے اپیل کروں گا کہ 1 اپریل کو جمعیت علماء اسلام ہر ضلع کی سطح پر فلسطینی مظلوموں کے حق میں مظاہرہ کرنا چاہتی ہے، آپ مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کا ثبوت دیتے ہوئے اس مظاہرے کو کامیاب کریں۔ رب العزت آپ کی عمر میں برکت دے، مجھے اور آپ کو دین پہ عمل کی توفیق بخشے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔
کیسٹ ملنے کا پتہ: جامع مسجد صدیق اکبر، ناگن چرنگی، نارتھ کراچی۔ فون نمبر 0334 3427180